سورة الملک 29 پارہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سورۃ الملک مکی سورۃ 30 آیات پر مشتمل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب میں ایک سورۃ جس میں صرف 30 آیات ہیں یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا. سورۃ ملک عذاب قبر سے روکنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل الف لام میم السجدہ اور سورہ ملک ضرور پڑھا کرتے تھے. یہ سورۃ رات کا آخری حصہ ہے جو انسان قرآن میں سے پڑھتا ہے یا سنتا ہے. اس میں انسان کو زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے. آغاز ہوتا ہے کہ اللہ وہ ہستی ہے جو بہت ہی بزرگ اور برتر ہے, وہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات یونیورس کی بادشاہت ہے, ہر چیز کا وہ مالک ہے اور وہ ہر چیز کر بھی سکتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اس نے تم کو پیدا کیا ہے. کیوں؟ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا, جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے, کس کے عمل سب سے اچھے ہیں. گویا ہم سب جو اس دنیا میں آئے, ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے, ہم سب آزمائے جا رہے ہیں, اور ہم سب سے کیا دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اپنا یہ وقت, زندگی کا یہ وقت کس طرح گزار کے آتے ہیں, کیسے کاموں میں کیا کر کے آتے ہیں, کیسے آثار چھوڑ کے آتے ہیں, اپنا کیسا امپریشن دوسروں پر ڈال کے آتے ہیں. کیونکہ یہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن پھر تولی جائیں گی اور اس کے مطابق انسان کو جزا دی جائے گی. احسن عمل جس میں انسان کی سوچ، انسان کی گفتگو اور انسان کے ذاتی اعمال کے علاوہ دوسروں کے ساتھ معاملات، سبھی کچھ شامل ہے۔ اور صرف وہ نہیں جو وہ خود آگے بھیج رہا ہے عمل کر کے، بلکہ وہ اثرات، امپریشنز جو پیچھے چھوڑ کے آ رہا ہے۔ لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم سب اپنی سوچ کا جائزہ لیا کریں کہ اس میں کیا خوبصورتی ہے، ہم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں یا صرف نیگیٹو تھنکنگ کا شکار رہتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اور صرف بری بری باتیں سوچتے رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنی گفتگو کا جائزہ لیں کہ وہ کس قدر فائدہ مند اور کارآمد ہے اور اس سے کس کو کیا فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی طرح اپنے رویے اور اپنے معاملات، خصوصاً اپنی عبادات کا، ذاتی عبادات، نماز کیسی ہے، روزے کیسے جا رہے ہیں۔ دوسروں سے تو ہم پوچھتے رہتے ہیں کیسے روزے جا رہے ہیں، لیکن کبھی اپنے سے بھی پوچھیں کہ کیا کمایا ہم نے اس میں، کس طرح رکھے، کس دل کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کیا واقعی وہ اچیو کیا کہ جو کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح کیا زکوٰۃ کی ادائیگی کر لی، کیا حج فرض تو نہیں ہو گیا کہ اس کا بھی انتظام کرنا ہے اور اس کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے۔ ذاتی عبادات کے بعد پھر حقوق العباد، بندوں کے حقوق، والدین کے حقوق سب سے پہلے، پھر اس کے بعد شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، نیبرز کے حقوق، باقی انسانوں کے حقوق، یہ تمام بھی انسان کے اعمال میں ہے کہ وہ اچھے ہیں یا نہیں۔ پھر اسی طرح روزمرہ زندگی میں جن سے آپ روز ملتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا معاملہ ہے، جن کے آپ ذمہ دار یا نگران ہیں، یا جو آپ کے اوپر ذمہ دار ہے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور معاملہ کیا ہے، آپ ان کے لیے کیا ویسے ہی ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے تھے، رحیم اور شفیق اور مہربان، یا وائس ورسا۔ پھر اسی طرح حقوق کے بعد زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم صرف دنیا میں چند اچھی اچھی باتیں کر لیں اور کچھ اچھے اچھے ذاتی زندگی میں کام کر لیں اور چند دنیاوی فائدوں کے لیے کچھ عبادات کر لیں، نہیں، اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا۔ اور اپنے لیے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم صرف خود اس کی عبادت نہیں کریں بلکہ باقی مخلوق کو بھی اس کی عبادت کی طرف توجہ دلائیں، ان کو بھی اس اللہ سے جوڑیں۔ تو وہ سب دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کا امتحان ہے، اور یہ سارے کام کرنے آسان نہیں، ان میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب بھی مشکل پیش آئے صبر سے کام لیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے آپ دنیا کا کوئی ٹیسٹ دیتے ہوئے صبر سے کام لیتے۔ بلڈ ٹیسٹ کے وقت کوئی صبر کرتے؟ ایم آر آئی ٹیسٹ کے وقت کوئی صبر کرتے ہیں اگر کسی کا ہوا ہو؟ ایکس رے کرواتے ہوئے کوئی صبر کرتے ہیں؟ سانس بھی روک لیتے ہیں بازو کا، یا گہرا کہتے ہیں گہرا سانس لو اور پھر روک کے بھول جاتے ہیں کہ واپس ہمیں اجازت ہے نارمل لینے کی یا نہیں۔ اسی طرح کوئی بھی آپ کا اسٹمک کا ٹیسٹ ہوا ہو یا کسی بھی قسم کا، ان سارے ٹیسٹ میں بھی صبر کرتے ہیں نا، امتحان بھی دیے ہوں گے آپ نے، کبھی پیپر دیے ہوں گے، ٹیسٹ دیے ہوں گے اسکول میں، کالج میں، اس میں کبھی صبر کیا تھا؟ اب دل گھبرا رہا ہے، 3 گھنٹے اندر بیٹھ کے لکھ 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 کے تھک گئے، ہاتھ بھی تھک گئے، کوئی صبر کرتے ہیں؟ لکھتے جاتے ہیں یا کہتے ہیں نہیں اب تو ریلیکس کریں، اتنا بھی کیا لکھنا، اب تھک گئے ہیں، بہت ہے؟ نہیں، اس وقت تک نہیں تھکتے، نہیں چھوڑتے کام جب تک کہ ٹائم ختم نہیں ہو جاتا، آخری لمحے تک، بلکہ کہتے ہیں تھوڑا سا اور بھی مل جائے ٹائم۔ اور باقی بھی سارے ٹیسٹ دیتے وقت ہم کتنے، کوئی جاب میں ایک انٹرویو دینا ہو، ہر چیز میں کتنے کانشیس اور کیئرفل ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے عام معاملات میں ہم سو کیئر لیس، کوئی پرواہ نہیں، ہو گیا تب بھی ٹھیک، نہیں ہوا تب بھی ٹھیک، نماز پڑھ لی پھر بھی ٹھیک، نہیں پڑھی تب بھی ٹھیک، زکات دے دی تو بھی، نہیں کیلکولیشن کر سکے، ٹائم نہیں ملا تب بھی کوئی بات نہیں، سارا سال ہی صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ اور انسانوں کے حق دینے کی جب بات آتی ہے، انہوں نے کون سے ہمارے حق دیے کہ ہم اتنا غم کریں ان کے حق دینے کا، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ لوگوں صرف اس کا حق دو جو تمہیں حق دیتا ہے، نہیں، مجھے تو دینا ہے اس لیے کہ مجھ پہ فرض ہے۔ اور یہ حقیقت کا اعتراف ہے، آپ حقیقت کے خلاف جائیں گے تو حقیقت نہیں بدلے گی، آپ سے تو پوچھا جائے گا، اور جنہوں نے آپ کا نہیں دیا ان سے بھی پوچھا جائے گا، وہ بھی الگ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا آپ ان سے زیادہ اپنی فکر کیجئے. اور اسی طرح باقی تمام چیزیں بھی. مومن کے لیے ساری زندگی ہی ایک روزہ اور صبر ہے, اور ساری زندگی ہی اللہ کا تقویٰ ہے. یہ تقویٰ صرف رمضان میں نہیں, یہ تقویٰ تو رمضان سے حاصل کر کے ساری زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ہے, تاکہ جس طرح کا بھی ٹیسٹ آئے. پھر کبھی ٹیسٹ آتے ہیں غم دکھ اور پریشانی کی صورت میں, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم ضرور و ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے, بھوک سے, جان مال کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے. خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو, بشارت صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب انہیں مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. یہ خیال سارے غم بھلا دیتا ہے, کوئی چیز چلی گئی ہم نے بھی تو جانا ہے, ہماری بھی واپسی اسی طرف ہے. ہر دن جانے میں کم ہو رہا ہے, ایک ایک ڈراپ کر کے زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے, بوتل جلدی خالی ہونے والی ہے. اس لیے فکر کی کیا بات ہے, فکر کرو آگے کی, اس کی جو باقی رہنے والی ہے. لہذا ہم سب سے یہ دیکھا جا رہا ہے خلق الموت والحیات, موت بنائی اس لیے گئی کہ حیات میں انسان کے کاموں کا پھر جائزہ لیا جا سکے کہ کیا کر کے آیا ہے, کون اچھے کام کر کے لایا, کہ اچھا کرنے والوں کو ان کے لیے اچھی جزا دی جائے اور برا کرنے والوں کو بری سزا دی جائے. اس سے کوئی ون پرسن بھی ایکسیمپٹ نہیں, الا یہ کہ کوئی مجنون ہو یا جس کو کوئی کسی قسم کا ہوش حواس نہ ہو. جس کے اندر بھی سینسز ہیں, عقل ہے, سمجھ ہے, سبھی کا امتحان ہے. انبیاء کا بھی امتحان تھا, آپ دیکھیں پیچھے پڑ چکے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا دَاوُدْ, ہم نے داؤد کو آزما لیا. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ, ابراہیم کو اس کے رب نے آزمائش میں مبتلا کیا. ایوب علیہ السلام امتحان سے گزرے, یوسف علیہ السلام طرح طرح کے آزمائش اور امتحانوں سے گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر کوئی غم آئے تو میرے غموں کو یاد کر لے, اسے اپنا غم ہلکا محسوس ہوگا. سب سے زیادہ پیغمبر ستائے گئے, تکلیف ان کے اوپر آئی, اور پھر اس کے بعد عام انسان بھی, کیونکہ امتحان کے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, کون مخلص ہے اور کون منافق ہے. سورۃ العنکبوت میں فرمایا کہ ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تھا, تم کو بھی ضرور آزما کے دیکھنا ہے تاکہ پتا چلے سچے کون ہے اور کون نہیں, کون اپنی بات میں اور قول میں اور فعل میں سچا ہے, کس کا ایمان سچا ہے اور کون دھوکہ دیتا ہے. وہو العزیز الغفور, اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے. الذی خلق سبع سماوات انطباقا, جس نے تہ بر تہ سات آسمان بنائے. تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے. تو احسن عمل اگر دیکھنا ہے تو رحمان کی تخلیق کو دیکھو کہ کس طرح آسمان بنائے, کتنی پرفیکشن ہے اس میں, کتنا ڈسپلن ہے ان کے اندر, کتنی خوبصورتی ہے, کتنی بلندی ہے. اسی طرح احسن عمل کے اندر بھی خوبصورتی ہوتی ہے, بلندی ہوتی ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, آرگنائزیشن ہوتی ہے. کہ مثلا تسبیح کی بات ہے, اگر آپ نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا دن کے لیے, ہر روز اگر آپ ایک روٹ پہ ٹریول کرتے ہیں اور اپنے اوپر باندھ لیں تو کوئی چیز مس ہوگی ہی نہیں. اور اگر نہیں کریں گے تو رینڈملی ہیپ ہیزرڈ کچھ کریں گے, کچھ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد پھر بھول جائیں گے کہ کچھ کرنا بھی تھا. تو یہاں خاص طور پر احسن عمل کے فوراً بعد آسمان کی طرف دیکھنے کو کہا, ذرا دیکھو وہاں, پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے. یعنی احسن عمل جو ہے وہ خلل سے پاک ہوتا ہے. بار بار نگاہ دوڑاؤ, پھر دیکھو, پھر دیکھو, تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی. بعض اوقات ایسا تھا نا کہ آپ کوئی پینٹنگ بناتے ہیں یا کوئی تصویر دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو کہا جائے کہ اس میں سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈو کہ جو ٹھیک نہیں, تو آپ کہتے ہیں مجھے تو کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی, مجھے تو بالکل پرفیکٹ نظر آ رہی. اسی اینگل سے ہم اپنی زندگی کو دیکھیں, اپنی گفتگو کو, اپنے لوگوں کے ساتھ معاملے کو, اپنے رویے کو, اپنے طریقے کو, کتنے خلل نظر آئیں گے. جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے چیزیں, جگہ جگہ دھبے. ساری زندگی اسی میں لگا دینی چاہیے کہ یہ دھبے دور ہو کے پاک صاف ہو کے اپنے رب کے پاس پہنچوں, کہ شرمندگی نہ ہو. بندہ مومن ساری زندگی سیکھتا ہے, ساری زندگی اپنا تزکیہ کرتا رہتا ہے, اللہ کو یہ رکھنے نہیں چاہیے. لہذا اصلاح کی کوشش کرتے چلے جاؤ. ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا, اور انہیں شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا. ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی. اگر آپ اس کا کنیکشن پیچھے سے جوڑیں, کیونکہ یہ ایسے ہی تو نہیں کوئی آیت بتا دی کہ آپ بیٹھے بیٹھے کہا کہ اچھا آسمان دیکھو, پھر کہا اچھا ستارے دیکھو کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ کوئی ایسا تو نہیں سین دکھایا جا رہا. اس میں بھی سبق ہے, ایک وزڈم ہے کہ دیکھو آسمان کتنا خوبصورت ہے ستاروں کے چمکنے کی وجہ سے. ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنے سٹار لیے, آل سٹار ہیں یا فائیو سٹار ہیں, یا کتنے سٹار ہم نے اچیو کیے, ہم نے زندگی میں کتنے کام کیے ایسے کہ جو واقعی ہمارے لیے خوبصورتی کا ذریعہ ہوں, ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہوں. اور آپ یاد رکھیے کہ ایک ایک اچھی عادت اور ایک ایک اچھا عمل جو ہے وہ انسان کے ستاروں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. جیسے آسمان ستاروں سے خوبصورت ہے, ایسے ہی وہ انسان بھی ان سٹارز سے خوبصورت ہو جاتا ہے. اپنے اپنے ستارے دیکھیے کتنے لگائے ہیں آپ نے, دوسروں سے پوچھیے میرے اوپر کتنے ستارے لگے ہوئے, وہ آپ کو صحیح بتائیں گے. لیکن وہ تو اس وقت آپ کو اپریشیٹ کریں گے کہ جب آپ کے دل میں ان کی محبت ہوگی, ہمدردی ہوگی, آپ ان کے لیے وہی چاہیں گے جو اپنے لیے چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے کیئرنگ ہوں گے, لونگ ہوں گے. لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کے اندر اور خصوصاً دین کا کام کرنے والوں کے اندر یہ بات ختم ہو کر رہ گئی. وہ باہر تو کیا آپس میں بھی ایک دوسرے کی کیئر نہیں کرتے, ایک دوسرے کے لیے مہربانی کا سلوک نہیں کرتے. تو پھر کتنے سٹار ملنے چاہیے اور کتنے اوارڈز ملنے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم سب کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں. اور ان کو مار بھگانے کا ذریعہ بھی بنایا, یعنی انسان کے اندر اس خوبصورتی کے ساتھ ایسی کوالٹی بھی ہو کہ جس سے اس کی ذات اتنی جگمگا اٹھے کہ شر دور ہوتا چلا جائے, اندھیرے مٹتے چلے جائیں, یعنی ایسے چمکے کہ اندھیرے ختم ہو, شر دور ہو. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے, شور بھی بڑا ہوگا جہنم میں. دیکھیے جلنا اپنی جگہ, تکلیف اپنی جگہ, لیکن نوائز پولوشن یہ اور زیادہ انسان کو ڈسٹرب کرتی ہے. اور وہ جوش کھا رہی ہوگی, شدت غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی. اب دیکھیں کہ جب کوئی ایٹم بم پھٹتا ہے یا کوئی بھی دھماکہ ہوتا ہے تو کیسی تکلیف ہوتی ہے سن کے, کیسی دہشت ہوتی. تو جہنم بھی پھٹ رہی ہوگی. ہر بار جب کوئی امبوہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو. اور وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے. کاش ہم سنتے, کیونکہ سننا پہلا سٹیپ ہے, فرسٹ سٹیپ ہدایت کی طرف جانے کا. جب انسان سنتا ہی نہیں اور توجہ سے نہیں سنتا تو کوئی بات دل میں اترتی نہیں, لہذا کچھ سمجھ بھی نہیں آتا. آپ دیکھیے کہ ہم سب 29 دنوں سے یہ سب کچھ سن رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے جو تاثرات آتے ہیں وہ دیکھ کے حیرانی ہوتی کہ کس گہرائی کے ساتھ انہوں نے سنا اور کیسا کیسا اس پر عمل کیا. اور کچھ لوگ بس ایسے ہی چلتے پھرتے سن لیتے ہیں کہ جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو, اور وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس سے منع کیا جاتا ہے, وہی باتیں پھر وہی دیکھی جاتی ہیں جو ان کو قرآن میں سمجھائی جاتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم جا کر ریگریٹ کریں اور اس وقت ہم بھی کہیں کہ لو کننا نسمع او نعقل, کاش ہم سن لیتے یا کچھ سمجھ بوجھ سے کام لیتے اور توجہ سے سنتے. کیونکہ بعض اوقات قرآن کی طرف دھیان دینے کے بجائے ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر چھوڑے سب چیزوں کو, 2 گھنٹے کی تو بات ہے, اگر اس میں ہم نے نہ بھی کوئی چیز ملاحظہ کی تو کیا ہو جائے گا. تو سننا ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. اور صرف سننا نہیں, سن کر سمجھنا, ایکٹیو لسننگ, یہ انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت کی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے. فاعترفوا بذنبهم, اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے. فسحقا لأصحاب السعير، لعنت ہے ان دوزخیوں پر. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة لهم مغفرة واجر كبير. جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، دیکھا نہیں اللہ کو پھر بھی ڈر لگتا ہے، اور یہی تو تقویٰ ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر. آج دوسری دفعہ یہی مضمون دہرایا جا رہا ہے کہ جو تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر. اور گزرتے ہوئے رمضان پر تو ہم میں سے ہر ایک کو فکر ہونی چاہیے کہ ہماری بخشش ہوئی یا نہیں، کیونکہ جبریل نے دعا کی تھی اور حضور نے آمین کہی تھی اس بات پر کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، اس پر اللہ کی اور سب مخلوق کی لعنت. پھر کب بخشش کروائیں گے اگر رمضان میں نہ ہو سکی؟ اس لیے ان جاتے دنوں میں اور زیادہ اپنی عبادت اور محنت اور عمل کی طرف بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے ہم سب کو. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم خواہ چپکے سے بات کرو، چھوٹی سے چھوٹا ایکشن، یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے یکساں ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے جس نے سیل جیسی امیزنگ چیز بنائی کہ ایک ایک سیل کے اندر کئی کئی سسٹم کام کر رہے ہیں، جس کے ملینز آف سیلز ایک پین کی نب کے اوپر سما جاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک ایک پوری دنیا ہے. یہ کریئٹر ہے ان چیزوں کا، کیا وہ نہیں جانے گا کہ ہم سوچ کیا رہے ہیں؟ جو ہمارے ایک ایک سیل کے فنکشن سے واقف ہے، ذرے ذرے کے کام سے واقف ہے، کیا وہ ہمارے کام نہیں دیکھتا اور ان سے واقف نہیں؟ وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہ نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، جس نے بنایا؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، حالانکہ وہ باریک بین ہے، باریک بین، سیل کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے اور باخبر ہے. هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع رکھا ہے، چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق، اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے. یعنی زمین سے فائدے اٹھاؤ لیکن اللہ کے وفادار بن کے، اس کی عبادت کرتے ہوئے. کیا تم اس سے بے خوف ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے، زمین پھٹے اور تم اس کے اندر چلے جاؤ، اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگے، سخت زلزلہ آنے لگے، تم روک سکتے ہو اس کو؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے، تم پہ پتھروں کی بارش کرے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میری تنبیہ کیسے ہوتی ہے؟ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی، کیسے میں نے ان کو پکڑا. کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ پرندے ہوا میں نہ صرف یہ کہ اڑ رہے ہوتے ہیں، بلکہ ایک جگہ کھڑے ہو کے بھی پر پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور صافات کا دوسرا معنی صفیں بنا کے پورے ڈسپلن کے ساتھ اڑ رہے ہوتے ہیں. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، یہ اللہ نے ان کو سکھایا ہے، کسی انسانی یونیورسٹی سے وہ نہیں سیکھ کے اڑنے کو گئے. ہمارے پائلٹ تو کئی کئی مہینے ٹریننگ لیتے ہیں، فلائنگ سکول جوائن کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، پھر ایک فلائٹ لے کے جا سکتے ہیں، اور اللہ کے یہ پرندے پیدا ہوتے جو ہی پر ملتے ہیں اڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو فضا میں تھام رکھتا ہے. انسان نے تو بہت دیر سے جہاز بنایا، اللہ کے یہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہر طرف اڑتے پھر رہے ہیں. رحمان کے سوا کوئی نہیں جو ان کو تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس، کون سی آرمی ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گی؟ اگر ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس کی کتاب کو نہیں مانتے، تو پھر ہے کوئی ہمارے پاس مددگار جو اللہ کا مقابلہ کر لے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہو اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ یاد رکھیے کہ رزق کا روکنا صرف بارش کے رکنے سے نہیں ہوتا، بلکہ رزق اس وقت بھی رکتا ہے جب بارش ہو جاتی، بارش ہونے کے باوجود بھی جب زیادہ بارش ہو جاتی. اور یہ بات بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط یہ نہیں کہ پانی نہ برسے، قحط یہ ہے کہ پانی برسے اور زمین سے کچھ نہ اگے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے آپ نے دیکھی ہوگی وہ زمینیں کہ جہاں پر جس کو کلری زمینیں کہتے ہیں پانی کھڑا رہتا ہے زمینوں پہ اور وہ کھاری پانی اندر سے نکلا ہوتا ہے, کچھ نہیں اگتا وہاں پر, بارشیں ہوتی ہیں لیکن کچھ اگانے کی بجائے پہلے اگے ہوئے پھر ڈبو جاتی ہیں, سب کچھ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے. دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز یعنی حق کے انکار پر اڑے ہوئے ہیں, بس انہوں نے ایک ضد لگا لی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا, ورنہ نشانیاں تو بہت ہیں ماننے کی. بھلا سوچو جو شخص منہ اندھائے چل رہا ہو, یعنی جانوروں کی طرح منہ نیچے کیے ہوئے اسی ڈگر پہ چل رہا ہو جس پہ کسی نے ڈالا ہو, جیسے گائے بھینس چل رہی ہوتی ہے نا اپنی عقل سے کوئی کام نہیں لیتی, وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھے ہموار رستے پہ چل رہا ہو؟ ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے, مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. قلیل ما تشکرون, ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا, بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ اچھا کچھ فکر کریں کہ وہاں جا کے کیا پوچھا جائے گا, کہتے ہیں اچھا آئے گی کب, مذاق اڑانے کے انداز میں. کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے, میں تو بس صرف صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں, پھر جب یہ اس چیز کو قریب سے دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا یعنی قیامت کا, اور اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے یعنی تم مانگ رہے تھے کہ جلد ہم پر عذاب آ جائے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے, کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے, اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے, عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے. ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنوؤں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے, پھر تم کہاں سے پانی پیو؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہیں کہ اپنی رحمتوں سے تمہیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے.